بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اپریل 2013 کی 7 تاریخ ہے۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیوائن مینجمنٹ ان ہسٹری، یعنی تاریخ میں اللہ کی ربوبیت۔ دیکھیے قرآن کیا ہے، قرآن ایک مذہبی بک سادہ طور پر نہیں ہے، وہ کریٹر کی طرف سے اس بات کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کا کریشن پلان کیا ہے اس کائنات کے بارے میں۔ تو قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد خدا اس کائنات کو مینج کر رہا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے قرآن میں ربوبیت۔ ربوبیت کے وہی معنی ہے جو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں مینج کرنا۔ تو خدا اس کائنات کا کریٹر ہے، اور اس کے بعد پوری تاریخ میں وہ اس کائنات کو مینج کر رہا ہے، مٹیریل ورلڈ کو بھی اور ہیومن ورلڈ کو بھی۔ تو ہیومن ورلڈ کے بارے میں اس کی ربوبیت کیا ہے، جہاں تک قرآن کے مطالعے سے میں نے سمجھا ہے، اس کے دو بڑے پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے انسان کو آزادی دی، اور اس کے بعد اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے بتانے کے لیے کہ خدا کی منشا کیا ہے۔ یعنی آزادی تو ملی ہے انسان کو، لیکن آزادی کے باوجود اس کو سیلف ڈسپلن میں رہنا ہے، آزادی کے باوجود اس کو اللہ کی گائیڈنس کے مطابق چلنا ہے، خود اپنے اختیار سے۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پرافٹ بھیجے ہر زمانے میں، اور آخری پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو 7th century AD میں آئے۔ تو ایک انتظام یہ ہے، لیکن اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا، اس کے سوا اللہ کا ایک اور مینجمنٹ ہے۔ انسان آزاد ہے تو آزادی کی وجہ سے اس کو آزادی کو مس یوز کرنے کی بھی آزادی ہے۔ تو انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے پوری طرح تو دنیا کو فساد سے بھر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے انسان کی تاریخ کو بارش کرنا شروع کیا۔ انسان کی آزادی کو ابالش نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ابالش کیے بغیر وہ اس کو مینج کر رہا ہے۔ تو انسان کی آزادی کو باقی رکھتے ہوئے ہسٹری کو مینج کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ایک کمپلیکس چیز ہے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے، تاکہ جو مقصد ہے کریشن کا وہ باقی رہے۔ دنیا میں وہ حالات باقی رہیں جس میں انسان کو اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اس لیے اللہ مینج کر رہا ہے تاریخ کو۔ تو قرآن میں اس سلسلے میں کئی ریفرنسز موجود ہیں۔ دیکھیے یہ جو اللہ مینج کر رہا ہے تو اس میں وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اپنے کو خیر العموم سمجھتے ہیں یا اپنے کو سمجھتے ہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں ان کو استعمال کرتا ہے, نہیں, پوری مینکائنڈ کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ, سب کو, پوری مینکائنڈ کو, پورے انسانیت کو استعمال کر کے تاریخ کو مینج کر رہا ہے. اس کا ایک ریفرنس دیکھیے سورہ الحج میں ہے, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر اللہ ایک انسانی گروہ کو دوسرے انسانی گروہ سے چیک نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے, لیکن اللہ دنیا والوں پر بہت مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ چیک کرتا رہتا ہے. یہ چیک کرنا کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ زیادہ تر ہوتا ہے پولیٹیکل پاور کے ذریعے, جن کے ہاتھ میں پولیٹیکل پاور ہوتا ہے ان کے ذریعے. مثال کے طور پہ دیکھیے, اس قسم کا ایک کیس تھا کمیونسٹ امپائر جو 1917 میں بنا, اس نے ایک بہت بڑا فساد برپا کیا کہ مذہبی آزادی کا خاتمہ کر دیا. مذہب کو ماننا, مذہب پر عمل کرنا, یہ کرائم بن گیا, کرائم. تو یہ تو اللہ کی تخلیقی نقشے کے خلاف تھا. اللہ نے دنیا میں رکھا انسان کو آزاد, کہ چاہے وہ جو کرے, جو چاہے وہ کرے, لیکن انہوں نے پابندی لگا دی کہ تم کو سیکولر بن کر رہنا ہوگا, مذہبی نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ امریکہ کے ذریعے اس کو کٹ ٹو سائز کیا, یعنی کمیونسٹ امپائر کو امریکن امپائر کے ذریعے کٹ ٹو سائز کیا. یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی دیکھیے, ایک ہے صحیح البخاری کی روایت, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان اللہ لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اس کام کے لیے, یعنی تاریخ کو مینج کرنے کے لیے, سیکولر لوگوں کو بھی استعمال کرے گا. یہاں فاجر کی مراد ہے سیکولر. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیے, کنگشپ قائم ہو گئی تھی, کنگشپ نے بہت ہی ظالمانہ نظام قائم کر رکھا تھا, ایک بادشاہ کے سوا کسی کو آزادی نہیں تھی, آدمی کو وہی کرنا پڑتا تھا جو بادشاہ کی مرضی ہو. تو دیٹ واز آلسو اگینسٹ دا کرشن پلان آف گاڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, یہاں پر ڈیموکریٹک ریفارمر کھڑے کیے, اگرچہ اس نظام کے خلاف خود 7th century میں رسول اور صحابہ رسول کے ذریعے سے ایک نیا عمل جاری ہوا تھا, لیکن اس کی تکمیل ہوئی ہے یورپ میں آ کر. ڈیموکریٹک جو ریفارمرز تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ کنگشپ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی. تو ڈیموکریسی میں آدمی کو فریڈم آف چوائس ہوتا ہے, کنگشپ میں فریڈم آف چوائس نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو کرشن پلان ہے اس کو انہوں نے ابالش کر رکھا تھا. اب فریڈم آف چوائس ہے, فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر کا ماحول ہے. تو یہ کام لیا اللہ تعالیٰ نے سیکولر لوگوں کے ذریعے سے, سیکولر ریفارمرز کے ذریعے سے, کہ کنگشپ کے نظام کو ختم کر کے دنیا میں ڈیموکریسی لائی گئی. اسی طرح سے ایک اور بڑا, بہت بہت بڑا کام ہے جس کے لیے قرآن میں سورہ الصف میں بتایا گیا ہے, سورہ صف قرآن کی چیپٹر نمبر 61 ہے. دیکھیے مجھے آواز صحیح نہیں لگتی, کہیں لکھی آواز خراب ہو رہی ہے. نہیں آپ جا کے پیچھے سنیے, پیچھے سنیے. کوئی قرآن کے سورہ صف یعنی چیپٹر نمبر 61 میں ایک آیت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیّد الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. دیکھیے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو, اللہ کے مددگار بنو, جیسا کہ کہا تھا مسیح ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں مددگار بنتا ہے. تو حواری نے کہا کہ ہم ہیں مددگار. تو اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گئے. یہاں پر بہت عجیب بات ہے, یہ قرآن میں ایک ہی ایسی آیت ہے کہ کسی کے امت محمدی سے کہا جائے کہ تم فلاں امت کے مطابق کرو, یعنی امت محمدی سے کہا جا رہا ہے کہ تو امت مسیح کے مطابق کرو. یہ بہت عجیب بات ہے, اور کہیں قرآن میں ایسا نہیں ہے. تو یہ بات جو کہی گئی ہے بیتھٹ کے اعتبار سے, یہ آئیڈیالوجی یا عقیدے کے اعتبار سے نہیں ہے. کرسچن کمیونٹی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں آئے گا کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن جائیں گے. تو دیکھیے اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ بیتبار آئیڈیالوجی نہیں ہے, بیتبار میتھڈ ہے. کرسچن کمیونٹی اتنی زیادہ کیوں یعنی سب سے بڑی کمیونٹی, سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی کیوں بن گئی جس کی حدیث سے پیشینگوئی کی گئی تھی؟ اس کی وجہ ایک میتھڈ ہے. انہوں نے ایک میتھڈ جو اپنایا وہ ہے اس کا راز. ایسا نہیں ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی ہی تو یہ جو بات ہوئی ہسٹری میں کہ کرسچن کمیونٹی سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن گئی, اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کی آئیڈیالوجی ہی واحد صحیح آئیڈیالوجی تھی, یہ مطلب نہیں. ان کا جو میتھڈ تھا, میتھڈ وہ بہت افیکٹو تھا, اور اس دنیا میں جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے عین مطابق تھا. اس کو میں دو مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کا کہ تم اس میتھڈ کو تم بھی فالو کرنا. یعنی بہت عجیب بات ہے کہ کرسچن کمیونٹی نے جو میتھڈ اپنایا جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہوئے کہ سب سے بڑی ریلیجس کمیونٹی بن گئے. تو مسلمانوں سے کہا گیا تھا سورہ الصف میں کہ تم بھی ان کے میتھڈ کو اپناؤ. یہ فالوئنگ بیتبار میتھڈ ہے. وہ کیسے ہے؟ دیکھیے حضرت مسیح کے بعد یہ جو حواریین تھے انہوں نے کیا کیا, ان پر ظلم ہوا تھا, ان کو ستایا گیا تھا, ان کو مارا پیٹا گیا تھا, حتیٰ کہ حضرت مسیح کو اپنے خیال کے مطابق انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا تھا. اگرچہ وما قتلوا ہو وما صلبوا ہو قرآن میں آیا ہے, لیکن خود اپنے سمجھ سے تو نے یہی کیا. اس کے باوجود حوارین نگیٹو نہیں بنے, کوئی انہوں نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کہ ان کو ستایا تھا کوئی آپ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی ہنگامہ کیا ہو, ان کے خلاف سوسائڈ بامبنگ کی ہو, ان کے خلاف کوئی گن کرچر چلایا ہو. نہیں, پیورلی پیسفل دعوی ورک پر آ گئے وہ, پیورلی پیسفل دعوی ورک. یہ بہت انوکھا تھا کہ اگرچہ سارے اسباب ایسے تھے کہ وہ نگیٹو ہو جاتے, وہ ان کو دشمن ڈیکلیئر کر کے اسے لڑنے لگتے, ان کے خلاف سازشیں کرتے, یہ سب نہیں کیا انہوں نے. فلسطین کے باہر اطراف کے ملکوں میں وہ پھیل گئے اور پیسفل دعا ورک, یعنی پیسفل مشنری ورک مشغول ہو گئے, پیسفل مشنری ورک. یہاں تک ایک وقت آیا کہ خود جو یورپ کا بادشاہ تھا کانسٹنٹین, وہ خود کرسچن بن گیا ان کے پیسفل مشنری ورک کی وجہ سے, اور پھر سارے یورپ میں عیسائیت پھیل گئی. تو پہلا ایگزامپل جو سیٹ کیا کرسچن مشنری نے حضرت مسیح کے پیروں نے, وہ تھا کہ چاہے حالات کتنے ہی نگیٹو ہوں, اس کو نظر انداز کر کے تم پیسفل مشنری ایکٹیویٹیز میں لگ جاؤ. اسٹرکٹلی نان پولیٹیکل انداز میں کام کیا تھا انہوں نے, کوئی پالٹکس نہیں, کوئی وائلنس نہیں, کوئی کانسپریسی نہیں, کوئی نگیٹو پروپیگنڈا نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, حالانکہ حالات پوری طرح اسی کے حق میں تھے. تو پیسفل دعویٰ ورک یا پیسفل مشنری ایکٹیویٹیز کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو کرسچن فولڈ میں داخل کیا, یہاں تک کہ یورپ کے بادشاہ کو داخل کر لیا کانسٹنٹین کو. اور جب اس زمانے میں وہ دور تھا کہ الناس اولادین ملوک, جب بادشاہ خود کرسچن بن گیا تو سارا یورپ کرسچن بن گیا, اس طرح کرسچینٹی پھیل گئی. ایک ایگزامپل یہ سیٹ کیا کرسچن کمیونٹی میں ہسٹری نے, جس کا سورہ اصحف میں اشارتاً جو بات کہی گئی ہے اس کی یہ تفصیل ہے. اس کے بعد دیکھیں دوسرا ایک دور آتا ہے, وہ یہ دور آتا ہے کہ مسلمان پھیلے دنیا میں, انہوں نے رومن امپائر کو, بازنطین امپائر کو توڑ دیا جو کرسچن امپائر تھی. بازنطین امپائر کے انڈر میں تھا فلسطین, اردن, شام, یہ سارا جو ایریا ہے جو عیسائیوں کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے, اس سب ایریا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جذبہ پیدا ہوا لوگوں کے اندر, بادشاہوں کے اندر, اور یورپ کے کرسچن بادشاہوں نے یہ چاہا کہ وہ ریگین کریں, یعنی سیریا کو, پیلسٹائن کو, اور یہ جو علاقہ ہے ان کا مقدس علاقہ, اس پر پھر قبضہ کریں. اس کے لیے وار ہوئی, اسے وہ کہتے ہیں کروسیڈز. تقریباً 200 سال تک وقفے سے یہ لڑائی جاری رہی. یہ مسلم, اس زمانے جو مسلم سلطنتیں تھیں ان کے درمیان اور یورپ میں جو کرسچن سلطنتیں تھیں ان کے درمیان یہ لڑائی ہوئی. لیکن اس لڑائی میں کرسچنس کو ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی. 200 سال کی جنگ کے باوجود وہ ایسا نہ کر سکے کہ پھر قبضہ کر لیں فلسطین اور شام وغیرہ کے علاقے پر. تو کتنا بڑا ان کو, یعنی شاک لگا ہوگا, آپ سوچیے. کروسیڈس میں جو ان کو, یعنی ڈیفیٹ ہوئی, وہ ڈیفیٹ کو مورخین کہتے ہیں کہ ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک بہت عجیب بریکل ہوا, بریکل. یعنی عیسائیوں نے تاریخ میں ایک نیا نمونہ پیش کیا, وہ تھا یعنی اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو. اس کے بعد ان کے یہاں ایک نیا وہ کانسیپٹ آیا, اسپریچول کروسیڈس. وہ جنگی لڑائی ہوا کرتی تھی، کروسیڈز جو تھی وہ بیٹل فیلڈ پہ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑو، پیس کے دائرے میں آ جاؤ۔ تو پہلے اس کا نام انہوں نے دیا اسپریچول کروسیڈز، پھر وہی بات کو ہوتے ہوتے بن گئی سائنٹیفک کروسیڈ، سائنٹیفک کروسیڈ۔ تو کروسیڈز کی لڑائی میں ہارنے کے بعد انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا اپنی انرجی کو، پوری کی پوری انرجی کو، اور نیچر میں کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے، نیچر کو ایکسپلور کرنے میں لگ گئے۔ جتنے بھی آپ دیکھیے، جتنے بھی ڈسکوریز ہیں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، کس نے کیا یہ سب کام، اس میں سارا رول کرسچنس کا ہے، سارا رول کرسچنس کا ہے۔ یعنی ماڈرن سویلائزیشن اور سائنٹیفک ڈسکوریز، ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ پورا جو ایک نیا دوانہ آیا ہے وہ سب یورپ کے کرسچن نے پیدا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس طریقے سے کہ بیٹل فیلڈ میں جب ان کو ہار ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو، لڑائی کے بجائے پیسفل ریسرچ، پیسفل سائنٹیفک ایکسپلوریشن اس میں لگا دو۔ اور پھر ایک نیا دور آ گیا، ایک نیا دور جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا، سائنٹیفک دور، ماڈرن سویلائزیشن کا دور۔ تو کتنا بڑا یہ کارنامہ ان کا ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ تبر بھی ایسا وقت آئے گا تو تم اس وقت اس پیٹرن کو فالو کرنا۔ سورہ الصف کی آیت میں یہ اشارہ ہے کہ تبر بھی ایسا وقت آئے گا تو تم اس پیٹرن کو فالو کرنا، لیکن مسلمان اس میں فیل ہو گئے۔ اب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بعد ایک دور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلونیلزم، نو آبادیاتی دور۔ یورپ کے یہ کرسچن جو تھے، نئی طاقتیں ان کو حاصل ہوئیں، نئی ٹیکنالوجی ملی، بزنس کے نئے طریقے دریافت کیا انہوں نے، انہوں نے یعنی جو ٹریڈیشنل قسم کی جو کشتیاں چلتی تھیں اس کو اسٹیم شپ بنایا، اور بڑھاتے بڑھاتے ریل اور کار، ہوا جہاز، کیا کیا بنا ڈالا، ایک پورا ایک نیا دور، نئی طاقتوں کا دور۔ تو اب یہی لوگ کالونیل پاورز کی صورت میں دوبارہ ایشیا اور افریقہ میں گھسے اور مسلمانوں کو زیر کیا انہوں نے۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف آٹمان امپائر قائم تھا، خلافت عثمانیہ، انڈیا میں مغل امپائر قائم تھا، اس طرح سے مختلف سلطنتیں ایشیا اور افریقہ کے علاقے میں مسلمانوں کی قائم تھیں، اسپین میں مسلمانوں کا مورش امپائر قائم تھا، ان سب کو انہوں نے تحس تحس کر دیا۔ یعنی یہ کرسچنس جو جن کو ہم کہتے ہیں کالونیل پاورس، انہوں نے دوبارہ ایک نیا دور پیدا کیا کہ یہ سارے مسلم سلطنتوں کو انہوں نے یا تو براہ راست طور پر یا بالواسطہ طور پر مغلوب کر لیا، ان پر اپنا دبدبہ قائم کر لیا۔ اچھا، آپ دیکھیے کیا ہوا مسلمانوں میں، مسلمانوں میں ریئیکشن ہوا، سخت ریئیکشن۔ یہ شروع ہوتا ہے یہ واقعہ 1799 سے، جبکہ انڈیا میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی تھی، اور اسی زمانے میں ترکی کے بیڑے کو میڈیٹرین سی میں غرق کر دیا تھا انہیں یورپینس نے۔ یہ گویا ایک علامتی طور پر یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہارے ہوئے جو کرسچن تھے انہوں نے دوبارہ غلبہ حاصل کر لیا اور مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ اب مسلمانوں میں ریئیکشن ہوا، لڑائی شروع کی انہوں نے۔ جواد الدین افغانی جیسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم لڑ کر کے دوبارہ جیتیں گے۔ تو اب ایک محاذ کھل گیا ہر جگہ، انڈیا میں محاذ کھلا، پیلسٹائن میں محاذ کھلا، ہر جگہ برٹش کے خلاف، فرینچ کے خلاف، یورپین طاقتوں کے خلاف، اور یہ محاذ آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں کو اس میں مکمل شکست ہوئی، کہیں بھی انہوں نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. یہ تقریباً 200 سال کی تاریخ ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ جب پیرلل جا دیکھیے، کروسیڈس بھی 200 سال تک تھی اور مسلمانوں کی لڑائی اگینسٹ امپیریلزم بھی 200 سال گزر چکے ہیں. آج تک مسلمانوں میں ری تھنکنگ نہیں آئی. بہت عجیب بات ہے، جس طرح سے یورپینس میں یعنی کرسچنس میں ری تھنکنگ آئی تھی، انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی انرجی کو کیوں ویسٹ کرتے رہیں، اس کو ڈائیورٹ کرو. انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا، بیٹل فیلڈ کے بجائے سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے وہ. یعنی انرجی کو ڈائیورٹ کر کے بجائے بیٹل فیلڈ میں اس کو ضائع کرنے کے سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے، جہاں بڑے بڑے ان کو ایک سکسیس ہوئی، بڑی بڑی کامیابی ہوئی. لیکن آج تک مسلمانوں میں ری تھنکنگ نہیں آئی. مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ دیکھو ہم کیا گین کر پا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر دعویٰ فیلڈ میں آ جاؤ، یہ نہیں سوچ پائے. یہ تھا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کو کرسچن کے میتھڈ کو فالو کرنا ہوگا، تب تم کامیاب ہوگے. کیسی عجیب یہ آیت ہے قرآن مجید میں، پیشگی طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ جس طرح سے کرسچن کو ہار ہوئی بیٹل فیلڈ میں، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ری تھنکنگ آئی اور انہوں نے سوچا کہ اپنی انرجی کو کیوں ویسٹ کریں، تو بجائے بیٹل فیلڈ کے وہ سائنٹیفک فیلڈ میں آ گئے. بڑی بڑی سکسیس ملی ان کو، بہت بڑی بھی کامیابی. یہی کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹل فیلڈ میں ناکام ہو رہے ہیں، انہوں نے گن کلچر چلایا، بم کلچر چلایا، اور ناکام جب ہوتے ہوتے یہ نوبت پہنچی کہ کچھ گین نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ہے، سوسائڈ بمبنگ شروع کر دی. دیکھا کہ وہ ملتا ہی نہیں، اپنے ہی کو کھوائے، یعنی اپنے ہی کو مار رہے ہیں سوسائڈ بمبنگ کر کے. کیسی عجیب بات ہے. آج تک یہ تھے ری تھنکنگ نہیں آئی، جبکہ قرآن میں بتا دیا گیا تھا کہ تم کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر دعویٰ فیلڈ میں آ جاؤ، پیسفل دعویٰ ورک. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ مسلسل طور پر عرب کنٹریز میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلسل طور پر بغیر کسی کام کے، کوئی دعویٰ ورک نہیں وہاں پر. تو اسلام کی آئیڈیالوجی اپنے آپ میں ایک طاقتور آئیڈیالوجی ہے. اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اپنے آپ میں ایک طاقتور آئیڈیالوجی ہے، وہ اپنے آپ کام کرتی رہتی ہے. تو اگر مسلمان اس کو لے کر اٹھیں، آرگنائز کریں دعویٰ ورک کو، تو کتابڑا کامیابی ہوگی، ملین ٹائم بڑھ جائے گی کامیابی. دیکھیں کرسچن نے ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل سیٹ کیا انہوں نے، کہ دعوت کے کام کو انہوں نے ایک آرگنائز مشنری ورک میں تبدیل کر دیا. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کرسچن نے ایک بہت عجیب کام کیا ہے کہ دعویٰ ورک کو ایک آرگنائز مشنری ورک بہت ویل آرگنائز طور پر وہ کام کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہ مشنری ورک. تو یہ کرنا تھا. ابھی تو بطور خود کسی نے پڑھ لیا قرآن، کسی نے کچھ پڑھ لیا، وہ اسلام میں قبول کر لیا اس نے. لیکن آرگنائز وے میں اگر آپ یہ کریں، قرآن کو پھیلائیں، رسول اللہ کی سیرت کو پھیلائیں، اسلام کی آئیڈیالوجی کو پھیلائیں آرگنائز وے میں، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، ماڈرن میتھڈ کو استعمال کریں، ماڈرن اپرچونیٹیز کو استعمال کریں، تو تھاؤزنڈ ٹائم کام بڑھ جائے گا. یہ سارا اسکوپ بڑا ہوا ہے، ساری اپرچونیٹیز بڑی ہوئی ہیں. جسے وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دعویٰ، انہوں نے دیکھا کہ یعنی بیٹل فیلڈ میں تو کچھ نہیں مل رہا ہے، کروسیڈس میں ہم ہار رہے ہیں صرف. لیکن انہوں نے جب مطالعہ کیا نیچر کا، تو لوگ کہا کہ یہ تو بہت بڑا میدان ہے. 400 سال پہلے جب گلیلیو نے پہلی بار ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ تو ایک اور ہی کائنات ہے جو ہم نے اب تک دیکھا نہیں تھا, جس سے ہم بے خبر تھے. تو پوری انرجی لگا دی انہوں اس کی طرف. ایسے ہی مسلمانوں کو, مسلم رہنماؤں کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, اسلام کا جو محفوظ کتاب قرآن ہے, رسول اللہ کی جو سنت ہے, اسلام کی شکل میں اللہ کا جو دین پوری طرح محفوظ موجود ہے, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس کو لے کے اٹھو, اس کو لے کے اٹھو اور پیسفل طور پر اس کو دنیا تک پہنچاؤ. تو کتنا بڑا یہ پیرلل تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیشی طور پر بتا دیا تھا کہ کرنا ہوگا تمہیں, لیکن سارے مسلمان فیل ہو گئے. 200 سال کے اندر ایک بھی مسلمان نے اٹھا ابھی تک ہمارے مشن کو چھوڑ کر کے, جو یہ بتایا مسلمانوں کو کہ تم کہاں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو, اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرو, چھوڑو جھوٹی لڑائی کو, چھوڑو گن کلچر کو, چھوڑو بم کلچر کو, چھوڑو سوسائڈ بامبنگ کو. بیٹل فیلڈ کے بجائے پیسفل دعوت کے میدان میں آ جاؤ اور یہاں پر اللہ تمہیں کامیابیاں دے گا, یہاں پہ تمہاری کامیابیاں ہوں گی. تو یہ کیسا عجیب یعنی المیہ ہے, کیسا عجیب ٹریجڈی ہے کہ باوجودے کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا تھا اور باوجودے کے اس کا مظاہرہ بھی کروا دیا کرسچنز کے ذریعے سے, مظاہرہ بھی کروا دیا کہ یہ میتھڈ کتنا کامیاب ہوتا ہے. یعنی بیٹل فیلڈ کے بجائے پیسفل دعویٰ ورک کتنا زیادہ کامیاب ہوتا ہے, اس کو بتا بھی دیا. تب بھی آنکھ نہیں کھلی, تب بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں, وہی گن کلچر, وہی بب کلچر, وہی سوسائڈ بامبنگ, وہی نفرت, وہی سائز کی باتیں. جس کو, جس مسلمان کی تقریر پڑھیے, جس مسلمان کی تقریر سنیے, جس مسلمان کی کتاب کو پڑھیے, سب اسی پر بھرا ہوا ہوگا کہ دنیا ہمارے خلاف سائز کر رہی ہے, دنیا ہمارے دشمن بن گئی ہے, ہمیں دنیا کو لڑنا ہے, اس کو مٹانا ہے, اس کو سوسائڈ بامبنگ کرنی ہے اس کے خلاف. یہ تو ایک سارا بالکل اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی کام ابھی آپ کو کریشن پلان آف گاڈ کو فالو کر کے ہی مل سکتی ہے. اگر آپ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کے خلاف چلنا چاہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو اللہ کا جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک فیلڈ میں تمہیں کامیابی نہیں ہو رہی تو اپنی انرجی کو ضائع مت کرو, ڈائیورٹ کرو, دوسرے فیلڈ میں آ جاؤ. بیٹل فیلڈ کی بجائے پیسفل ڈاور کا میدان اختیار کر لو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منصوبہ. تو اب ہم 21 صدی میں, 200 سال گزارنے کے بعد ہم 21 صدی میں پہنچے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ان پر اپلائی ہوتی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ توبو الی اللہ جمیعا ایہا المومنون لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو, سب مل کر توبہ کرو, اجتماعی توبہ کرو, تب تم کامیاب ہوگے. تو اجتماعی توبہ کیا چیز ہے؟ اجتماعی توبہ کوئی لاؤڈ اسپیکر پر, یا نہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر کوئی صاحب تقریر کریں اور دوسرے لوگ آمین آمین کہیں, یہ نہیں ہے. اجتماعی توبہ بتائے کہ اجتماعی پالیسی کو بدلنا. اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی پالیسی کیا ہے؟ سب ہیٹ پر مبنی ہے, ہیٹ اور تشدد, جہاد کے نام پر لڑائی. آپ غور کیجئے کہ مسلمان سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں اور ساری دنیا میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے کہ یہ حرام ہے. فتویٰ دو اس پر کہ حرام ہے یہ سب, اس پر فتویٰ دو. وقت آ گیا ہے کہ سارے علماء فتویٰ دیں کہ یہ لڑائی اور سوسائڈ بامبنگ یہ سب حرام ہے, کہ چھوڑو اس کو. بیٹل فیلڈ کو چھوڑ کر کے پیسفل دعاور کے میدان میں آ جاؤ. پھر اتنا راستہ کھلا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاتا ہوں کہ میدان دعوت کا کتنا وسیع ہے. ابھی اسی مہینے میں, یہ اپریل کا مہینہ ہے, تو 2 اپریل کو ایک واقعہ ہوا کشمیر میں. کشمیر میں ایک گارڈن ہے, اس کا نام ہے ٹولپ گارڈن. اس میں خاص طرح کے پھول ہیں تو لوگ بہت دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو. تو کشمیر میں لکھپور سے ہمارے ساتھیوں کی ایک ٹیم ہے جو بہت ہی ریگولر طور پر دعوی ورک کرتی ہے, قرآن کا ترجمہ اور دوسری کتابیں لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ. تو ہمارے کچھ ساتھی 2 اپریل کو ٹولپ گارڈن گئے. وہاں پر ہندو لوگ آئے ہوئے تھے, ہندو سیاح, ہندو ٹورسٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ کے. تو ایک گروپ تھا, اس کو انہوں نے قرآن دیا. ان کے پاس لمیٹڈ کوانٹیٹی تھی تو قرآن ختم ہو گیا. اس میں ایک تقریباً 10 سال کا بچہ تھا, اس کو قرآن نہیں ملا. تو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ گیٹ پر کھڑا ہوا رو رہا ہے. وہ 10 سال کا بچہ, ہندو بچہ. یہ 2 اپریل کا واقعہ ہے جس کو کسی کو شک ہو تو میں آپ کو ٹیلیفون نمبر دوں گا, آپ کنفرم کر لیجیے. انہوں نے دیکھا کہ وہ 10 سال کا بچہ گیٹ پر کھڑا ہوا رو رہا ہے. تو ان کی اپنی پارٹی کے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھ کو قرآن نہیں ملا, مجھ کو قرآن نہیں ملا. جب یہ واقعہ مجھے معلوم ہوا, میں سوچا کہ پوری انسانیت یہی کہہ رہی کہ قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں دیا. وہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ کو قرآن نہیں ملا. تو پھر وہ لوگ اندر چلے گئے, اور ایگزٹ سے جہاں سے نکلتے تھے وہ لوگ, تو یہ چاہتے تھے کہ اس لڑکے کا پتہ لے لیں. لیکن پھر وہ ایگزٹ پر انتظار کرتے رہے, وہ ملا نہیں وہ لڑکا. تو افسوس کرتے رہے, کاش میرے پاس ایڈریس ہوتا تو میں اس کو قرآن بائی پوسٹ بھیج دیتا. اس میں دیکھیے بہت بڑا سبق ہے. اس زمانے میں کیا ہوا کہ لوگوں نے فتوے دیے کہ جہاد کرو, لڑائی کرو, اور دوسرا فتویٰ کیا دیا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوگی اس لیے دوسروں تک نہ پہنچاؤ. سارے مسلمانوں کے ذہن میں بسا ہوا ہے کہ غیر مسلم قرآن کی بے حرمتی کریں گے, اسے انہیں قرآن دینا نہیں ہے, حتیٰ کہ ترجمہ بھی نہیں دینا ہے. اب آپ سوچیے, یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی, قیامت آئے گی, اور سارے انسان اکٹھا کیے جائیں گے حشر کے میدان میں. وقت تو آنے والا ہے. بہرحال ان ساعت آتی اکاد اخفیہ لتجزا کل نفس بما تسعیٰ. آپ غور کیجئے کہ حشر کا میدان ہے, سارے لوگ اکٹھا ہیں وہاں. وہاں یہ انسان کا کھڑا ہو کر کہے, خدا ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے احکام کی تعمیل کی کہ نہیں کی؟ تو وہاں وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ خدا تیرا حکم تیرے قرآن میں تھا, اور قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا. بے حرمتی کا فلسفہ بنا کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو بے حرمتی کریں گے, اس لیے ہمیں قرآن دینا نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر خدا غضب ان مسلمانوں بھڑکا تو کا اس پر آپ تعجب کرتے ہیں؟ انسانیت یہ کہے گی کہ اے خدا, قرآن کو جن لوگوں کو آپ نے قرآن کا حامل بنایا تھا, حاملین نے قرآن نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا. اور پھر خدا پوچھے گا کہ ان لوگوں سے جو حاملین قرآن ہیں, کیوں نہیں پہنچایا تم نے؟ اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں انجام دیا؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ یہ ہے اصل کام جس کام کو انہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر اقدام جو 200 سال کے اندر کیا مسلمانوں میں سب میں مکمل طور پر فیل ہوئے, وہ ہر جگہ مکمل طور پر فیل, بوسنیا میں فیل, فلسطین میں فیل, کشمیر میں فیل, سنکیانگ میں فیل, اراکان میں فیل, جہاں بھی مسلمانوں نے چاہا کہ وہ پولیٹیکل اقدار قائم کریں, ہر جگہ فیل, ہر جگہ فیل, ہر جگہ فیل. پولیٹیکل ایکٹیویزم جو مسلمانوں کی تھی 200 سال تک, کچھ بھی اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی. پولیٹیکل ایکٹیویزم مکمل طور پر فیل ہو گئی. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے, ایک خاموش پیغام ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے ذریعے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. پولیٹیکل ایکٹیویزم چھوڑ کر کے دعوی ایکٹیویزم پہ آ جاؤ, پیسفل دعوی ورک. یہ وائلنٹ ایکٹیویزم چھوڑ کر کے پیسفل ایکٹیویزم پر آ جاؤ. یہ خاموش پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے. اور سب سے بڑا کام کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن پہنچانا, قرآن پہنچانا, قرآن سے متعلق کتابیں تیار کر کے پہنچانا, قرآن کے ترجمے کر کے پہنچانا, قرآن کی تفسیر. یہ زمانہ پریس کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. آپ پرنٹڈ فارم میں پہنچائیے, آپ انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچائیے, آپ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے پہنچائیے. یہ ہے اصل کام. یہاں پر مسلمانوں کو اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کرنا ہے. 200 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان کچھ بھی گیٹ نہیں کر سکے بے شمار قربانی کے باوجود. بے شمار قربانیاں دی انہوں نے اپنے پالیٹکس میں, اپنے مسلح جہاد میں, اور یعنی پچھلے گلوری کو واپس لینے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی, اس میں بے شمار قربانیاں دیں مسلمانوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 200 سال کے اندر اس سے زیادہ قربانی دی گئی ہے جو پچھلے 1400 سال میں مسلمانوں نے دی ہوگی, اس سے زیادہ. لیکن ان وین, کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کیوں؟ یہ اللہ کے نقشے کے خلاف تھا, یہ اللہ کے منصوبے کے خلاف تھا. تو اب ایک ہی شکل ہے کہ مسلمان اجتماعی توبہ کریں, اپنے قومی پالیسی کو بدلیں, گن کلچر, بم کلچر, سوسائڈ بامبنگ, یہ سب پوری طرح چھوڑ دیں, حرام سمجھ کے چھوڑ دیں, اور پیسفل دعا ورک کو اختیار کر لیں. کوئی دوسرا راستہ نہیں. آپ غور کیجئے کہ ساری انسانی جب چیخے کہ خدایا قرآن والوں نے ہم کو قرآن نہیں پہنچایا, تو کیا مسلمان جواب دے پائیں گے وہاں حشر کے میدان میں؟ کیا ان کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ قرآن میں یہ ہے کہ نبی یہ فریاد کرے گا کہ رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ بھی بڑی عجیب آیت ہے کہ خدایا میری قوم نے قرآن کو ابینڈنڈ بک بنا دیا. تو یہی تو ہے. رسول اللہ فریاد کریں گے کہ میری قوم کو قرآن دیا گیا تاکہ پہنچائیں لوگوں کو, لیکن خود ساختہ فتوے جاری کیے انہوں نے، خود ساختہ عقیدے بنائے انہوں نے، بے حرمتی کا نظریہ قائم کیا جس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ قرآن ایک ایسی کتاب بن گئی جو مسلمانوں کے گھروں میں تو ہو لیکن غیر مسلموں تک نہ پہنچ سکے. وہ یہی ہے کتاب محجور بنانا. تو اب سوائے اس کے کہ مسلمان ریاست کریں، ریوائز کریں، اجتماعی توبہ کریں، یو ٹرن لیں، اور کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نجات کی صورت نہیں ہے. جب آپ ایک راستے پر چلے جائیں، ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ٹیکسی سے، تو ٹیکسی والا جو ہے ایک غلط راستے پر اسے دوڑا دیا. یہاں تک ہمیں معلوم ہوا کہ 7 میل دور آ گیا ہے اصل راستہ چھوڑ کر کے. تو وہاں ہم نے یو ٹرن لیا، کیونکہ اگر اور چلتے رہتے تو دوری بڑھتی. تو اب مسلمان اگر اور چلتے رہیں تو دوری بڑھے گی، ان کا نقصان بڑھے گا، ان کی اللہ سے کی رحمت سے اور دور ہوتے چلے جائیں گے. اب تو صرف یہ کہ یو ٹرن لیں. اور ایک لفظ میں اتر رہی ہے کہ ہر قسم کے نفرت، وائلنس، نگیٹو تھنکنگ کو چھوڑ کر کے پازیٹیو دعا ورک، پیسفل دعا ورک، بس اور کوئی دوسرا کام نہیں. دنیا کو مدعو سمجھیں، دنیا کو یہ چھوڑ، یہ ذہن جو مسلمانوں کا ہے کہ یہ سب کافر ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے نہیں، وہ انسان ہیں. ایک بات میں اس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے کہ پوری مائنڈ کائنڈ کو استعمال کرتا ہے مینج کرنے کے لیے. جو ترقیاں ہو رہی ہیں، جو تہذیب دنیا میں آئی ہے، جو ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے، جو انڈسٹری دنیا میں آئی ہے، وہ سب اسی کا حصہ ہے. یعنی اللہ نے مینج کرتے کرتے یہ سب دور پیدا کیا ہے، اور اس نے پوری انسانیت کو استعمال کیا ہے، صرف خیر العموم کو نہیں، صرف چیزن پیپل کو نہیں. اس کا بھی ایک راز ہے، تاکہ آپ کے دل میں انسان کے لیے صرف خیرخواہی ہو. جو پیغمبر نے کہا تھا کہ ان لکم ناصح، اے لوگوں میں تمہارا خیرخواہ ہوں، تو کس سے کہا تھا؟ یہ مشرکین سے کہا تھا، مومن سے نہیں. اس کے معنی ہے کہ اہل ایمان کے دل میں ساری انسانیت کے لیے بے پناہ خیرخواہی ہونی چاہیے، ویل وشنگ ہونی چاہیے، پوری دنیا کے لیے ان کے اندر ایک فرینڈلی ذہن ہونا چاہیے. اس کی یہ بیس ہے. جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ پوری انسانیت کو استعمال کرتا ہے مینج کرنے کے لیے، جو ترقیاں دنیا میں ہو رہی ہیں، جو بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، کہ ماڈرن سولائزیشن آئی، ٹیکنالوجی آئی، انڈسٹریل زمانہ آیا، کیا کیا ترقیاں ہوئیں، اس میں پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کسی ایک گروہ کو نہیں. تو ہر ایک آپ کا بینیفیکٹر ہے، ہر ایک آپ کو پریشان ہے. جب آپ اس طرح سوچیں گے تو کتنا زیادہ خرخائی کا جذبہ آئے گا انسان کے لیے. آپ کو مثلا میں بول رہا ہوں تو میری بول ریکارڈ، میری اسپیچ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی ہے. تو میں سوچوں کہ یہ سب سسٹم کس نے ڈیولپ کیا. یہ سسٹم ڈیولپ کرنے میں ایک پوری انسانیت لگی ہوئی تھی، تب جا کے یہ سسٹم ڈیولپ ہوا. ہزاروں لوگوں نے لمبی مدت تک محنتیں کی, تب یہ پورا سسٹم ڈیولپ ہوا کہ میں یہاں بولوں اور میری آواز ہر جگہ پہنچے تصویر کے ساتھ ساتھ. تو جب میں اس طرح سوچوں گا تو کتنا زبردست خرخائی آئے گی میرے دل میں ساری انسانیت کے لیے. تو یہ خیرخائی داور کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. خیرخائی نہیں تو داور بھی نہیں. اگر خیرخائی نہیں ہے تو آپ داور بھی نہیں کر سکتے. تو کتنی بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس چیز میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہسٹری کو مینج کرنے کے لیے جو پیٹرن اختیار کیا ہے, اس میں کتنی بڑی وژڈم ہے, کتنی بڑی حکمت ہے, ہماری زندگی سے کتنا زیادہ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ. تو یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب قرآن کی باتیں ہیں, یہ کوئی میرے دماغ کی اپج نہیں ہے, یہ سب قرآن کی باتیں ہیں. اور میں نے آپ سب قرآن کی آیتیں نقل کی ہیں, آپ کو قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے ہیں. ایسا نہیں کہ میں ایسے بول رہا ہوں. تو ہمیں خود قرآن کی طرف بھی لوٹنا ہے. آج کل کیا ہے, سمجھتے ہیں قرآن کو ناظرہ پڑھ لو اور اس کو کسی طریقے سے اس کو ریسائٹ کرنا سیکھ لو, جس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا, اور پھر جو دعا میں لپیٹ کے رکھ دو. خود مسلمان بے خبر ہیں کہ قرآن میں کیا باتیں کہی گئی ہیں, قرآن میں کیا یعنی میسج ہے انسان کے لیے اور آل ایمان کے لیے. تو ہمیں گویا کہ قرآن کی طرف لوٹنا ہے, قرآن کو ہمیں ری ڈسکور کرنا ہے. قرآن کو ری ڈسکور کرنا ہے. تو ہمارا جو مشن ہے, یہ سی پی ایس کا مشن, اللہ کے فضل سے اسی پر کھڑا ہوا ہے. یہ مشن جو ہے یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹو, اللہ کے کریشن پلان کو جانو اور اپنی صلاحیتوں کو جھوٹی لڑائیوں میں برباد کرنے کے بجائے صحیح میدان میں استعمال کرو. یہ ہے مشن. اللہ کے فضل سے یہ مشن ہر جگہ پھیل رہا ہے. کل میرے پاس ٹیلیفون آیا امریکہ سے ایک صاحب کا, تو انہوں نے سفر کیا تھا بعض ملکوں کا, وہ رہتے ہیں امریکہ میں, وہ ڈاکٹر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تصور بھی نہیں تھا کہ میں جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں یہ مشن اتنا زیادہ پھیل رہا ہوگا. بہت عجیب تجربہ ان کو ہوا. انہوں نے کہا کہ میں ایک نیا فیصلہ لیا میں نے کہ مجھے اپنے آپ کو اسرنو اسی میں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے, اسی مشن میں, کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو لٹریچر ملے, ان کو میسج ملے, ان کو پروگرام ملے, ان کو گائیڈنس ملے. تو ان کی جو رپورٹ سنی میں نے ٹیلی فون پر کل, تو میری سمجھ میں آیا کہ ملت کا ضمیر جو ہے وہ کانشسلی یا ان کانشسلی اب اسی طرف یو ٹرن لینے کی طرف آ رہا ہے. ملت کا ضمیر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ ناکامی ہو جائے, بہت زیادہ تلخ تجربات ہو جائیں, بہت زیادہ شاک لگے انسان کو, تو سوچتا ہے. تو انہوں نے جو رپورٹ دی جن ملکوں میں گئے وہ, جن مسلم ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں, تو انہوں نے کہا عجیب غریب طور پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر رسالہ مشن اور سی پی ایس کا مشن کا زبردست چرچا ہے. مثلاً ایک شاعر میں انہوں نے دیکھا بتایا کہ وہاں پر جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ٹاپ کے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں اس مشن پر ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس سے میں نے یہ سبق لیا کہ ملت کا ضمیر جو ہے جاگ اٹھا ہے, ملت کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور ایک ری تھنکنگ لوگوں کے اندر آئی ہے, کانشسلی یا انکانشسلی. تو اب ہمیں اس کو اویل کرنا ہے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی مجھے پروگرام بتائیے کہ میں کس طریقے سے کام کروں. تو میں نے کہا پروگرام تو آپ نے خود دریافت کر لیا, اب مجھے کیا بتانا ہے, جب آدمی اپنے آپ کو خود ڈال دے تو پروگرام اپنے آپ بن جاتا ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسی مشن ہی کے لیے لوگوں کے پاس یعنی لوگ اسی مشن ہی کو قبول کریں لوگ, اور کسی مشن کو قبول نہ کریں. وقت آ گیا ہے. بظاہر ابھی آپ کو بہت سے واقعات منفی دکھائی دیں گے, لیکن آپ تہ میں جائیے, سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہو جائیے, فیس ویلیو پر چیزوں کو نہ لیجیے, فیس ویلیو سے آگے جائیے اور تہ میں جا کر دیکھیے. تو میں سوچتا ہوں کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر یہ سوچ جاگی ہے کہ بھائی ویئر وی مس دا ٹرین, کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کو دریافت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس راز کو سمجھیں اور اس کو بھرپور طور پر استعمال کریں, اس کو بطور ایک اپرچونیٹی کے طور پر لیں, تو کل جو میری بات ہوئی تھی جن صاحب سے امریکہ والے صاحب سے, تو میں نے کہا کہ دیکھیے سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر نگیٹو تھنکنگ سے پاک کریں. سب سے بڑی چیز جو ہے اپنے آپ کو نگیٹو تھنکنگ سے پاک کرنا, یک طرفہ طور پر اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ لانا, بس اس کے بعد سب دروازے کھل جاتے ہیں, تو آپ میں ہر شخص کو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو آخری حد تک نگیٹو تھنکنگ سے دور رکھیے اور سوائے پازیٹیو تھنکنگ کے آپ مائنڈ میں کچھ اور نہ رہے. تو کیا ہوگا, فرشتے اتریں گے اس وقت, فرشتے آپ کو مدد کریں گے, آپ کو رہنمائی کریں گے, آپ کو ساتھ دیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے صراط مستقیم کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
اوکے, ویل بی اسٹارٹنگ ود دی کوشچن آنسر سیشن ان ا وائل. وی ریکویسٹ آل دی آن لائن ویورز ٹو سینڈ دی کوشچنز آن info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Please also mention your location when you send your questions. مولانا, یہ سوال کشمیر سے آیا ہے عامر جن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ان الرسالہ ایشو مارچ 2013 پیج 18 ٹائٹلڈ احیاء ملت, یو ہیو سیڈ دیٹ دا دعویٰ ڈن بائی ادرس as spiritless ibadah, mindless tazkiyah and challengeless dawa. Mulana sahab, does it mean that what others are doing in the field of dawa around the globe are the ones as quoted above? Kindly guide.
Bhai, main samjha nahi kya matlab iska.
Mulana ki jo march ka jo al-risala hai usme aapne jo dusre log dawa work kar rahe hain uske bare mein aapne kaha hai ki wo spiritless work hai. تو وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا سبھی لوگ اس کیٹیگری میں؟
بھائی وہ اس عبارت تو اردو میں ہے
جی,
وہ انگریزی میں لکھا ہے. جب تک میں اس اردو نہ دیکھ لوں میں نہیں سمجھتا کہ کیا بات کہی گئی, اس سے میں سمجھ نہیں پاؤں گا. اگر انہیں یہ سوال کرنا ہے تو اگلے ہفتے اردو عبارت نقل کریں, تب میں اس کو بتا پاؤں گا.
ٹھیک ہے مولانا, اگلا سوال لیتے ہیں. مولانا اگلا سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, آج کے انسان کو جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ عذر بتاتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم دین کے بارے میں سوچیں. مولانا صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں, اسی دنیا میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے. میں نے دونوں دور دیکھا ہے. آزادی سے پہلے اسی دنیا میں مہنگائی بالکل نہیں تھی. مجھے اب تک یاد ہے ایک واقعہ کہ مولانا مجیب اللہ ندوی گھر سے یعنی اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر پڑھنے کے لیے ندوہ آ گئے. گھر والے ندوہ کے خلاف تھے اس زمانے میں. تو انہوں نے بتایا کہ اب صرف میرے پاس 5 روپیہ تھا اس وقت, 5 روپیہ. اور کہے انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے تک میں نے اس 5 روپے سے بہت اطمینان کے ساتھ یعنی کھایا, ناشتہ اور کھانا اور دوپہر کا اور شام کا سب 5 روپے میں ایک مہینے تک. اب جو ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ اب 5 روپے کی ویلو نہیں ہے. تو میں بھی اس دنیا میں ہوں. اصل بات دیکھیے مہنگائی نہیں ہے, اصل بات یہ نہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی, اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اخراجات بڑھا لیے. ہر آدمی نے خرچ بڑھا رکھا ہے, اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں ہر مد میں. بچوں کے کپڑا, بچوں کی خواہشیں پوری کرنا, بچوں کی پیمپرنگ, شادی بیاہ, یعنی کوئی مد ایسی نہیں ہے جس میں لوگ بہت زیادہ خرچ نہ کرتے ہوں. میرا کوئی خرچ نہیں ہے تو مجھے کوئی اس قسم کی پریشانی بھی نہیں. میرا کوئی خرچ ہی نہیں, جو ہے وہی کھا لیا, جو ہے وہی پی لیا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی شکایتیں کرنے کے بعد اپنے خرچ کو گھٹائیں, جیسا کہ میں نے گھٹا رکھا ہے. اپنے خرچ کو گھٹائیے, پھر آپ کو مہنگائی کی شکایت نہیں ہوگی. یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں.
مولانا اگلا ایک کامنٹ آیا ہے اور ایک سوال بھی آیا ہے کشمیر سے, محمد سلیم میر صاحب کا. پہلے ان کا کامنٹ پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے, ان الرسالہ ایشو مارچ ٹائٹلڈ از دواز زندگی یو ہیو کوٹیڈ اے ورڈس فرام سورہ البقرہ ان لائٹ آف ہوم پارٹنر اینڈ لائف پارٹنر. دا انٹرپریٹیشن ان دس ریگارڈ وچ آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ان قرآنک ورسز other than تذکیر القرآن was never comprehended by my mind and it was the first time that I understood the divine plan in terms of home partner and a life partner. اور مولانا انہوں نے ایک سوال کیا ہے, ان کا سوال یہ ہے, the one who always thinks regarding the accountability of the day of judgment is called a God-oriented thinker. My question is, how to develop such pattern of thinking among the Muslims who are not even ready to accept the basics of creation plan of God? Iske bare mein bataein.
Dekhiye iska koi koi tilismati tarika nahi hai. Wohi ke jo maine kiya اللہ کے فضل سے, مطلب قرآن کو میں نے تلاوت نہیں کی بلکہ اسٹڈی کی. قرآن کی میں نے صرف تلاوت نہیں کی بلکہ اسٹڈی کی. ایسے میں نے جو سنت رسول ہے اس کو گہرائی کے ساتھ پڑھا اور جو ریلیونٹ لٹریچر ہے سب کو پڑھا, تو اللہ کے فضل سے میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. مجھے اس قسم کی اللہ کے فضل سے کوئی شکایت نہیں ہے. تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اسی اللہ کی کتاب کو پڑھنا, اسی رسول کی سنت کا مطالعہ کرنا اور کائنات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا, کائنات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا, تو اسی سے سب باتیں پیدا ہوتی ہیں. اب میں کیا آپ کو کل پرسوں کا ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے سامنے جو میرا جو بالکنی ہے اس پر بیٹھا ہوا تھا. صبح کا وقت تھا اور سورج ابھی بھی نکلا تھا, تو ایک صاحب ملنے کے لیے آ گئے. تو میری عادت ہے کہ میں پوچھتا ہوں آدمی سے کہ آپ کے پاس کوئی نئی نیوز ہے, تو میں اسے ہی پوچھ جائے آپ کے پاس کوئی نئی نیوز ہے. تو انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ نہیں, کوئی نئی نیوز تو نہیں ہے. تو میرے دماغ سے نکلا کہ دیکھیے سورج نکلا ہوا ہے, یہ نئی نیوز نہیں ہے. رات کی تاریکی کے بعد سورج نکل آیا اور سارا عالم جگمگا اٹھا, یہ نئی نیوز نہیں ہے. ہوائیں چل رہی ہیں, ہوائیں رکی نہیں, نئی نیوز نہیں ہے. آکسیجن کی سپلائی جاری ہے, بند نہیں ہوئی, کیا یہ نئی نیوز نہیں ہے؟ زمین اپنے بہت ہی زیادہ یعنی صحیح طور پر ریوالو کر رہی ہے, کیا نئی نیوز نہیں ہے؟ پھر میں نے کہا کہ آپ نے شام کو کھانا کھایا ہوگا, صبح کو ہضم ہو گیا, کیا یہ نیوز نیوز نہیں ہے؟ رات کو آپ کی آنکھ بند ہو گئی تھی, اس وقت آنکھ کھلی ہے, آپ سب دنیا کو دیکھ رہے ہیں, کیا نئی نیوز نہیں ہے؟ اصل چیز ہے کہ لوگ جو ہیں جانتے نہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے. اب یہ سب باتیں جو میں نے کہیں, اگر آپ یہ سوچیں تو شکر کا سمندر آپ کے اندر آ جائے گا. شکر کا سمندر, معرفت کا سمندر, ربانیت کا سمندر. تو ہماری جو کتابیں ہیں رسالہ جو ہے اسی کے لیے تو ہے, اس کو پڑھیں لوگ باقاعدہ, بار بار پڑھیں تو اس سے یہ چیز ڈیولپ ہوگی.
مولانا اگلا سوال بیدر کرناٹکا سے ہے, یونس الدین صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا الرسالہ مارچ 2013 کے ٹائٹل پیج پر کوٹ اس طرح ہے, چھوٹوں کو عزت دینا اخلاص کی پہچان ہے اور بڑوں کو عزت دینا منافقت کی پہچان ہے, برائے کرم اس کی وضاحت فرمائیں.
دیکھیے ہر اسٹیٹمنٹ لمیٹڈ سینس میں ہوتا ہے, ہر اسٹیٹمنٹ جو ہے لمیٹڈ سینس میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس کے لحاظ سے, یہ یعنی آج کل کا جو ہو رہا دنیا میں, آج کل کے زمانے میں جو ہو رہا دنیا میں, کہ لوگ جو ہیں اتنا مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں, اتنا یعنی سیلف انٹرسٹ لوگوں پر چھایا ہوا ہے, جس سے امید ہونے کسی کچھ ملے گا اسے خوب رسپیکٹ دیں گے, اور جسے امید نہ ہو کچھ ملے والا نہیں ہے اس کو نظر انداز کریں گے. اس پس منظر میں وہ قول ہے, اس کو آپ ابسورڈ سینس میں نہ لیجیے. کسی بھی بات کو اگر آپ ابسورڈ سینس میں لیں گے آپ, تو بات واضح نہیں ہوگی. یاد رکھیے ایک اصول کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ابسورڈ سینس میں نہیں ہوتا ہے, کسی مخصوص بیک گراؤنڈ کے پس منظر میں ہوتا ہے.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, رضیہ کا, جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا آپ نے کرسچن کمیونٹی کی ایک بہترین مثال دی ہے, اس کے ریفرنس سے مجھے پلیز یہ کلیئر کر دیجئے کہ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی نان مسلم کو فالو کریں گے تو ہمارا حساب بھی انہی کے ساتھ ہوگا, کیا اس کا مطلب इसका मतलब क्या है? क्या हम उनकी अच्छी टीचिंग्स को भी फॉलो नहीं कर सकते?
मैंने देखिए मेथड के बारे में कहा है, मेथड के बारे में तो रसूलल्लाह ने भी फॉलो किया नॉन मुस्लिम को। रसूलल्लाह को मक्का से मदीना जाना था तो उस जमाने रोड नहीं हुआ करती थी, नक्शे नहीं हुआ करते थे, घाटियों में और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, तो माहिर हुआ करते थे रास्ते के। तो आपने एक माहिर इसी किस्म का जो था उसका नाम अब्दुल्ला इब्न अरकत या अब्दुल्ला इब्न अरकत, उसको लिया, उसको फॉलो करते हुए आप मदीने पहुँचे। तो मेथड के एतबार से किसी को फॉलो करना चाहिए आपको। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ कि आप उसके सच्चाई के बारे में उसको मान लें कि वो सच्चाई उससे मिलेगी मुझे। सच्चाई के लिए तो कुरान है। तो आप इसमें फ़र्क कीजिए कि सच्चाई के मामले में किसी की बात मानना और उसे मेथड के बारे में किसी से सौंप लेना। जी हाँ, तो मैंने जो बात कही मैंने कई बार रिपीट किया है कि मैं मेथड के एतबार से कह रहा हूँ, मेथड के एतबार से। तो मेथड के एतबार से तो रसूलल्लाह ने भी एक मुशरिक को फॉलो किया था।
मौलाना, अगला सवाल फरहान खान साहब का है मुंबई से। उन्होंने लिखा है, मौलाना कुड यू एक्सप्लेन द वर्स नंबर 34 ऑफ अल निसा इन कुरान विच रीड्स, मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर द अदर एंड व्हाट दे स्पेंड फ्रॉम देयर वेल्थ, सो राइटियस वुमेन आर डिवोटली ओबीडियंट guarding in the husband's absence what Allah would have them guard. But those wives from whom you fear arrogance, first advise them, then if they persist, forsake them in bed, and finally strike them. But if they obey you once more, seek no means against them. Indeed, Allah is ever exalted and grand. Mulana sahab, my question is, how can the Quran condone domestic violence?
देखिए, आप पहले मेरी दो किताबें पढ़िए, खातून इस्लाम और औरत मेंबार इंसानियत। इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए। मेरे ख्याल से आपने अभी हमारी किताबें पढ़ी नहीं हैं, इसलिए आप ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। किताबें, ये दोनों किताबें पढ़ कर के फिर आप सोचिए कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर हुआ कि नहीं। मुझे यकीन है कि आपका क्वेश्चन का आप खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा।
मौलाना, उनका एक और सवाल है, उन्होंने लिखा है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन लव मैरिज, डू यू थिंक इट इज़ परमिटेड इन इस्लाम, वुड यू एग्री दैट द मैरिज ऑफ द प्रॉफिट एंड खदीजा वॉज ऑल्सो अ लव मैरिज?
ये सब अपसेट बात है। मैं लव मैरिज को अहमकाना मैरिज समझता हूँ, यानी पागलों की मैरिज, पागलों की। इसलिए कि देखिए, आप लव मैरिज होती है, टूटता क्यों है? यानी मोर देन 50% लव मैरिज नाकाम हो जाती हैं। तो वेरी दैट लव मैरिज, तो पागलपन की शादियाँ होती है, उसे कहते हैं लव मैरिज। इंडिया से लेकर यूरोप अमेरिका तक हर जगह लव मैरिज नाकाम है। तो नाकाम क्यों? अगर वो लव है तो नाकाम क्यों? नाकाम क्यों? इटली में एक साहब से बात हो रही थी, जिस पर वो वहाँ के प्रोफेसर साहब थे, तो मैंने कहा कि ये इसी बात को मैंने कहा कि अगर ये लव मैरिज है तो नाकाम क्यों होती है? तो मैंने कहा कि लव मैरिज होती है नहीं, ये लस्ट मैरिज होती है, LUST, लस्ट मैरिज होती है, लव मैरिज होती ही नहीं। तो उन्होंने माना कहा, सही कह रहे हैं आप, ये सब बिल्कुल, यानी मैं इसको जाहिलों की बातें समझता हूँ जिसका इल्म से, साइंस से कोई ताल्लुक नहीं।
मौलाना फरहान साहब को ये भी बताना चाहेंगे कि वो आपकी जो किताब है सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, उसको पढ़ सकते हैं।
हाँ, वही पढ़िए, वो भी है। सबसे ज़्यादा मीनिंगलेस वर्ड जो बोला गया इस ज़माने में वो लव मैरिज है। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में और बेशुमार वाक़ात देखे हैं कि धूम से लव मैरिज होती है और धूम से वो नाकाम हो जाती है। तब मैं जो कह रहा हूँ कि लव मैरिज नहीं होती है, وہ لسٹ میرج ہوتی ہے. تو تجربے کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں, خامخواہ نہیں کہہ رہا ہوں. کم از کم میں نے ایک بھی لو میرج کامیاب نہیں دیکھی اپنی فیملی کے اندر, فیملی کے باہر. یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا بس نبھاتے ہیں لوگ بچے کی وجہ سے, زیادہ تر بچے کی وجہ سے. بچے پیدا ہو گئے اب کیا کریں. تو عورت سے جو لو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے, اب صرف بیٹے ہوتے ہیں. میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ عورت سے لو ان کی آنکھوں تک باقی رہے, یا تو ٹوٹ جاتی ہے یا بچوں کے اوپر. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں. میں گیا ایک بار اجمیر, میں تھا مولانا تقی امینی صاحب, تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, ان کے دو بیٹے تھے. ایک بیٹے کو انہوں نے دکان دے دی, دوسرے بیٹے نے کہا کہ مجھے فلاں عورت سے شادی کرنی ہے. تو اس عورت سے انہوں نے شادی کروائی اور اس کے لیے ایک فارم ہاؤس بنا دیا. پیسے والے تھے وہ. اس فارم ہاؤس میں ہم گئے, ایک رات رہے وہاں پر, اور میں نے دیکھا کہ وہ مرد اور عورت دونوں اسی میں رہتے تھے, اور جب تک ہم تھے کبھی دونوں میں بات نہیں ہوئی, نہ دن میں نہ رات میں, وہ الگ وہ الگ. اور اسی لو میرج کے لیے باپ سے اسے ٹکراؤ کیا تھا کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا. ایسے کہ اسے ایک دو نہیں, ایسے بہت قصے. آپ اگر اس کو نہ جانتے ہوں تو آپ اندھے بہ رہے ہیں, اور کیا کہہ سکتا ہوں. لو میرج کیا چیز ہے؟ نتھنگ 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 نتھنگ. اس وجہ سے میں صرف ارینج میرج کا قائل ہوں. ماں باپ جن کو تجربہ ہوتا ہے, جن کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے, وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہی صحیح ہے, اسی کو لے لیجیے. باقی لو میرج کچھ نہیں.
مولانا اگلا سوال چنئی سے آیا ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا کی تحریر کا خلاصہ کیا ہے. تو میں نے انہیں کہا, تجدید آف معرفت اینڈ دعویٰ, دا ٹرو انٹرپریٹیشن آف اسلام ورسز دا پولیٹیکل اسلام وچ ہیلپ اس ٹو نو اباؤٹ دا کریشن پلان آف گاڈ اینڈ دی ایپلیکیشن آف دی پروفیسیز گیون ان دا قرآن اینڈ سننا. مولانا کیا یہ صحیح تقسیم ہے؟
ہاں صحیح تقسیم ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھا تو میں کہوں گا کہ میری تحریروں کا کوئی ایک پیراگراف پڑھ لیجیے, صرف ایک سنگل پیراگراف, اسی میں جواب مل جائے گا آپ کو. اللہ کے فضل سے میری جو رائٹنگ ہے وہ الگ ڈھنگ کی ہوتی ہے, وہ ناول کی طرح کتابیں نہیں ہیں میں نے لکھی ہیں. کوئی ایک سنگل پیراگراف آدمی پڑھ لے سمجھ کر کے اچھی طریقے سے, اسی میں جان لے گا کہ میں نے میسج کیا ہے میرا. جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے, کسی ایک کتاب کو لیجیے, کھولیے اس کو, ایک پیراگراف پڑھیے اس کا.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے, مینی مسلمز کنسیڈر اٹ انف ٹو ڈو صلات روزہ اینڈ حج اینڈ زکات فار گیٹنگ پیراڈائز, پلیز کلیریفائی واٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹو بی ایلیجیبل فار پیراڈائز.
بھائی قرآن میں تو ہے کہ ذالک جزاء من تزکا, جنت اس کے لیے ملے گی جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا. یعنی اپنے آپ کو, یعنی ایک اپنے اندر پرسنل, یعنی اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا اس نے, اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو ویسا بنایا جیسا اللہ کو چاہیے جنت میں بسانے کے لیے. تو یعنی اس قرآن میں ایسی بہت سی آیتیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اس نحت پر ڈیولپ کیا ہو. باقی کوئی فارم اور کوئی ریچول جو ہے اس کو آپ دہراتے رہیں, یا آج کل کے نماز وغیرہ کیا ہے, تو کچھ ریچولس ہیں بلا سوچ سب جو دہراتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں اور ان کا دھیان رہتا ہے جیب کے اندر پڑے ہوئے موبائل پر, یہ کوئی نماز ہے؟ یہ کوئی نماز ہے؟ کسی نے پہلے زمانے میں ایک شعر تھا, ایک آدمی نے کہا تھا کہ سب جو وہ سب جو کیا ہے صاحب وہ سب جو عقد نماز بر بندم چخرت بامداد فرزندم، کہ رات میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دماغ میں یہ سوال تھا کہ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے. اب کیا ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دماغ میں ہوتا ہے کہ موبائل میں کس کا میسج آ رہا ہوگا، اس کو میسج چیک کرنا ہے نماز کے بعد. کیا نماز کیا ہے؟ یہ تو ایک رسم ہے، ایک ریچول ہے، ایک فارم ہے، کلچر ہے بس. اس وجہ سے اس پر میں زور دیتا ہوں کہ اصل چیز پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا. کسی فارم کو دہراتے رہیں آپ، آپ کا ذہن اٹکا ہوا موبائل میں، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا.
مولانا اگلا سوال نوئیڈا سے ہے، مس رفانہ انصاری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ دا اونلی پرپز ٹو ہیو اے میننگ فل لائف ان دس ورلڈ از ٹو ہیو تزکیا آف دا مائنڈ. مولانا آئی ووڈ نیڈ یور فردر گائیڈنس ٹو ٹیل می ہاؤ دا پروسیس آف تزکیا کین بی ٹیکن ٹو اٹس ڈیپیسٹ کور.
بھائی آپ بہت صحیح کہا انہوں نے، یہی ہمارا مشن ہے اور ساری کتابوں میں اسی کی ڈیٹیل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ تذکرہ قرآن کو پڑھیں، جو اردو کے علاوہ انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، اس میں آپ کو ساری بات مل جائے گی. جی ہاں.
مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس استوتی ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا، ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار مسلمس ٹو ایدر ڈو داوا دیم سیلوز اور ایٹ لیسٹ ڈونیٹ فار داوا ورک؟
کیا مطلب؟
کہ مولانا کتنا زیادہ اہم ہے مسلمانوں کے لیے آج کی، یا تو وہ داوا ورک کریں خود یا پھر وہ ڈونیشن دے داوا ورک کے لیے.
ہاں، ہم یہ کہتے ہیں جو فزیکلی اپنے آپ کو انوالو کرنے کی پوزیشن میں ہو تو وہ فزیکلی انوالو کرے. فرض کہ کوئی فزیکلی انوالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر وہ جو سپورٹس کے پاس ہے وہ سپورٹ دے. دو میں سے ایک کام تو اسے کرنا ہی کرنا ہے.
مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے، ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، ایج آف حضرت عائشہ ایٹ دی ٹائم آف ویڈنگ از کریٹیسائزڈ، واٹ از یور ویو آن اٹ؟
دیکھیے، اس پر میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے عورت معمار انسانیت. اس کو آپ پڑھ لیجیے، اس میں آپ انشاءاللہ اس پہ سیٹسفیکٹری آپ کو آنسر مل جائے گا.
اوکے، سو وی ول اینڈ دس سیشن ناؤ. ون اناؤنسمنٹ، ٹوڈے دی داوا فیلڈ ٹیم ول بی ہیونگ دیئر روٹین میٹنگ آفٹر دی نماز. So all the Dawa field team volunteers are requested to stay back. And secondly, for all the newcomers who have come today, if they wish to join the Dawa field team, they can contact Khurram Bhai after the session. Thank you.